نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کی قرآت کی سعادت حاصل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ربیب اور اپنے سوتیلے بیٹے حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے چند آداب سکھائے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک بیوی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے نکاح سے پیدا ہوئی. جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی جتنی اولاد ہوئی تھی ان سب کو اپنے گھر میں قبول فرما لیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت میں نے ایک دعا پڑھی جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین میں علم کا ایک خاص ذوق تھا، طلب علم کا شوق تھا. ہر شخص اس جستجو میں لگا رہتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، بس یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جو مسائل ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یہ چیز ناجائز ہے، مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، مدارس میں ہم داخلہ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جائز ناجائز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا یا راضی. یہ جائز ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہوگا، اور یہ ناجائز ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہوگا. شرعی احکام ہم معلوم کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے کن باتوں سے ناراض. جن باتوں سے راضی ہوتا ہے انہیں کرنا چاہیے، جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچنا چاہیے، اور پھر ہم کریں اور بچیں. مقصد اصل یہ ہے، علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ علم کے ذریعے ایک مسلمان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہوگا، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے، یا یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے، یا یہ مکروہ تحریمی ہے مکروہ تحریمی ہے مکروہ تحریمی ہے. تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، لہذا میں اگر ان چیزوں سے بچوں گا تو اللہ راضی ہوگا. تو یہ معلوم کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں تاکہ میں ان سے بچوں اور ان سے بچ کر اللہ کو راضی کروں، کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں تاکہ میں ان سے بچوں اور بچ کر اللہ کو راضی کروں، کیا کیا چیزیں مکروہ تحریمی ہیں تاکہ میں ان سے بچوں اور میرے اللہ کو راضی کروں، کیا کیا چیزیں فرض ہیں تاکہ میں ان کو چھوڑنے سے بچوں، اس لیے کہ فرض کو اگر میں چھوڑوں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اور چھوڑنے سے بچوں گا یعنی فرض کو کروں گا تو اللہ راضی ہوگا. تو کیا کیا چیزیں فرض ہیں تاکہ میں ان کو چھوڑنے سے بچوں اور اللہ راضی ہو جائے، کیا کیا چیزیں سنت ہیں تاکہ میں ان کو کروں اور اللہ راضی ہو جائے، کیا کیا چیزیں مستحب ہیں تاکہ میں ان کو کروں اور اللہ راضی ہو جائے، کیا کیا چیزیں نفل ہے جن کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تاکہ میں ان کو کروں اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے. تو موٹی سی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، حرام سے بچنے سے راضی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچنے سے راضی ہوتا ہے، ناجائز سے بچنے سے راضی ہوتا ہے، فرائض کو ادا کرنے سے راضی ہوتا ہے، سنتوں کو ادا کرنے سے راضی ہوتا ہے، مستحبات کو ادا کرنے سے راضی ہوتا ہے، آداب نبویہ کو بجا لانے سے راضی ہوتا ہے، نوافل کو کرنے سے راضی ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، زندگی کا مقصد یہ. ایک مومن کا نصب العین اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات، اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہے قرباں، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے۔ ایک مومن کا نسب العین حق تعالی شانہ، اور چونکہ حق تعالی شانہ کی اطاعت اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقصود ہیں، آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہے قرباں، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے۔ دونوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدْ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مقصود بنائے گا اور ہر قدم پر یہ دیکھے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کی اطاعت کرے گا، فقد رشد، وہ رشد رشد و ہدایت کے راستے پہ پڑ گیا، اب یہ راستہ سیدھا اسے جنت تک لے جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ جنت تک لے جائے گا، یہ شخص دنیا میں بھی سب پر چھا جائے گا، جس کے دل دماغ پر ہر وقت اللہ چھایا ہوا ہو، ہر وقت یہ فکر ہو کہ اللہ راضی ہے یا ناراض، راضی ہے ناراض، راضی ہے ناراض، اس کام کو کرنے سے راضی ہوگا یا ناراض، ناراض ہوگا نہیں کروں گا، راضی ہوگا کروں گا، اس بات کو بولنے سے راضی ناراض، راضی بولوں گا ناراض نہیں بولوں گا، ہر وقت اللہ چھایا ہوا ہے اس کے دل دماغ پر، اللہ مستولی ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، دماغ پر مستولی اللہ۔ اور جب دل دماغ پر اللہ تعالی چھا جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی پر بھی اللہ چھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ جب اس کے اوپر چھا جاتا ہے، یہ دنیا پر چھا جاتا ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر، کوئی شخص انڈیویجول لائف میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی یاد میں مگن ہو جائے گا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہے وہ کرتا ہے، جس سے اللہ ناراض اس سے بچتا ہے، تو انفرادی طور پر وہ سب پر چھا جائے گا، اور امت اجتماعی طور پر اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی یاد میں مگن ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اجتماعی طور پر امت ساری امتوں پر چھا جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے یہ علم کا ذوق تھا، علم کا شوق تھا، اللہ کیا چاہتا ہے، علم کا تو یہی معنی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، یہ جاننا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہ جان کر سب سے پہلے خود عمل کرے، اور پھر دل میں یہ جذبہ رکھے کہ میری بیوی، میرا شوہر، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میری بستی میں رہنے والے، میرے شہر میں رہنے والے، میرے ملک میں رہنے والے، میری اس دنیا میں رہنے والے جتنے انسان ہیں ان تک بھی یہ علم پہنچ جائے، اور وہ سارے کے سارے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے، ان سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کو راضی کرنے والی چیز ہے بہت خوش ہوتا ہے، ناراض کرنے والی چیز بہت ناراض ہوتا ہے، اسے تکلیف ہو جاتی ہے۔ خود بھی اس کی زندگی میں اگر اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز قریب آئے تو بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے نا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر شیطان اور نفس کی تلویز سے، وہ تصویر سے اگر وہ کسی اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی ذات سے بھی خفا ہوتا ہے، اپنی ذات سے بھی ناراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا تو نے، اسے غم ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، پختہ عزم کرتا ہے آئندہ نہ کرنے کا۔ اسے جہاں کہیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی نافرمانی نظر آتی ہے، دوستوں میں اسے تکلیف ہوتی ہے، خفا ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، نبوی طریقے کو اختیار کر کے، وہ ان سے نفرت نہیں کرتا، اس نافرمانی سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی خاطر اگر سب سے قطع تعلق بھی کرنا پڑے تو سب سے قطع تعلق کر دے گا وہ۔ ماں اگر یہ کہے کہ تو دین نہیں چھوڑے گا تو پھر میرا تجھ سے تعلق نہیں، کوئی حرج نہیں ماں، کوئی حرج نہیں، دین نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، حلال حرام میں، فرض میں کمپرمائز نہیں کر سکتا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مستولی ہے، دل دماغ پر ایک ہی بات، کیا ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ اللہ کا تعلق، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ میرے بھائیو، اگر ہمارے دلوں میں جذبہ صحیح معنی میں پیدا ہو جائے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اللہ ناراض ہو، تو کوئی قدم مفتیوں سے پوچھے بغیر نہیں اٹھائیں گے، کوئی قدم علماء سے پوچھے بغیر نہیں اٹھائیں گے۔ مفتیوں کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے، علماء کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے، ہم فوراً رک جائیں گے، اس میں چیمی گوئیاں نہیں کریں گے، اس میں تاویلیں نہیں کریں گے، اس میں بہانے تلاش نہیں کریں گے، لوپ ہول تلاش نہیں کریں گے، جب مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور علماء کی مجلسوں میں ہم بیٹھیں گے تاکہ معلوم ہو ہمیں کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کہیں لا علمی میں، نالج کے بغیر، علم کے بغیر ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اگر دل میں یہ صحیح جذبہ میرے بھائیوں پیدا ہوتا تو ہم علم کی طلب میں نکلتے، مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس جاتے، معتبر کتابوں کو پڑھتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت معمولی، ویزا کے لیے جب فارم بھرتے ہیں، ویزا کے لیے فارم بھرتے ہیں، انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے، افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور جی نے یہ تقاضا کیا کہ انگلینڈ جانا چاہیے گھومنے پھرنے کے لیے، رشتے داروں کی ملاقات کے لیے انگلینڈ دیکھنا چاہیے۔ اگر انگلینڈ نہیں آ سکے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ انگلینڈ اگر نہ آ سکا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ لاکھوں انسان ہیں دنیا میں رہتے ہیں جنہوں نے انگلینڈ آج تک نہیں دیکھا ہے، ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کی زندگیوں میں کون سی کمی آ گئی؟ اور جو لوگ انگلینڈ آ کر گھوم کر چلے گئے، ان کی زندگیوں میں کون سی ترقی آ گئی؟ فارم بھرنا ہے ویزا کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھ پوچھ کے، یہاں کیا لکھنا ہے، یہاں کیا لکھنا ہے، اس سوال کے جواب میں کیا لکھنا ہے؟ انگلش جاننے والا بھی ذرا تجربہ کار آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے پہلے ویزا لیا ہو، انگلش جاننے والا بھی جو جانتا ہے کہ یہاں مجھے کیا لکھنا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے۔ آپ انگلینڈ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ انگلینڈ کے لیے کیوں ویزا لے رہے ہیں؟
تو سیدھی سی بات ہے وزٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر پھر بھی پوچھے گا کہ یہاں کیا لکھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات لکھ دوں گا تو میرا ویزا مسترد ہو جائے گا. وہ جب فارم بھرتا ہے فارم کو جب بھرتا ہے فارم اور وہ اس فارم کو لے کر کے آفیسر کے پاس جاتا ہے تو اس کے دل دماغ میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس فارم میں ہر چیز ایسی ہو جو آفیسر کی مرضی کے مطابق ہو. وہ تین آدمیوں کو دکھاتا ہے. بھائی اس کو بھی دکھاؤ اس کو بھی دکھاؤ, ذرا آپ بھی ذرا دیکھ لیجیے, آپ بھی پڑھ لیجیے. تو کیا ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں کہ جب قیامت کے دن ہماری زندگی ہمارے خالق اور ہمارے مالک اور ہمارے محسن اور ہمارے منعم کے دربار میں پیش کی جائے تو اس کی ہر ہر چیز ایسی ہو جس کو دیکھ کر وہ بھی راضی ہو جائے, اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو اس میں, ایک ایک کالم میں ایسی چیز ہو جس سے وہ راضی ہو جائے تاکہ وہ ہمارے جنت کے ویزا کو مسترد نہ کرے, ریجیکٹ نہ کرے. وہ ہمارا نامہ اعمال جنت کے ویزا کے ساتھ ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ویزا مل جاتا ہے تو سب کو فون کرتے ہیں نا کہ بھائی ویزا مل گیا ویزا مل گیا ویزا مل گیا ویزا مل گیا. تو وہاں پر بھی جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ بھی اعلان کرے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, بھائی میرا نامہ اعمال دیکھو ویزا مل گیا جنت میں جانے کا. انی ظننت انی ملاکن حسابیہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں دنیا میں تھا تو میں نے اپنے دل میں یہ یقین بٹھایا تھا, میں نے اپنے دل میں یقین بٹھایا تھا کہ میری زندگی پوری کی پوری ایک دن مجھے اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہے, میں اللہ کو ملنے والا ہوں اور میری زندگی کا ایک ایک کالم اللہ دیکھے گا, میری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو اللہ دیکھے گا. اور چونکہ مجھے معلوم تھا اس لیے ہر ہر کالم کو میں نے بھرنے سے پہلے بہت سوچا تھا, میں نے ایسا ہی لکھا ایسا ہی بولا ایسا ہی کیا جس سے وہ راضی ہو جو اس کی مرضی کے مطابق ہو اس کی چاہت کے مطابق ہو. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ, بڑی مزے کی زندگی میں اب یہ ہوگا. نامِ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا, اب ابد الآباد تک ہمیشہ کے لیے کبھی بھی فیل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. سوچو تو صحیح میرے بھائیو کتنی خوشی ہوگی. جی سی ایس سی میں پاس ہو گیا خوشی ہوگی تھوڑے دنوں کے لیے اور پھر اچانک دماغ پر فکر سوار ہوگی اے لیول کی. اے لیول میں پاس ہو گیا تو بی اے ای کی فکر سوار, بی اے میں پاس ہو گیا ایم اے ای کی فکر, ایم اے ای میں پاس ہو گیا پی ایچ ڈی کی فکر, پی ایچ ڈی ہو گئی اب نوکری کی فکر کہ پتہ نہیں نوکری ملے گی یا نہیں, نوکری مل گئی پتہ نہیں جس فرم میں جس کمپنی میں نوکری ملی ہے وہاں میں سیٹل ہو سکوں گا یا نہیں, فکر ہی فکر ہر وقت. اگر سیٹل ہو گیا تو یہ فکر کہ کہیں مجھے میری چھٹی نہ ہو جائے. نامہ عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا, ہاؤ مکرو کتابیہ انی ظننت انی ملاکن حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ, بس کبھی فکر نہیں ہوگی اس کے بعد, کبھی فکر نہیں, کبھی فکر نہیں. اب جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے, اب تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں, اب خوشحال رہو گے کبھی پریشان نہیں, سٹریس ٹینشن 0.01% بھی نہیں, نام ہی نہیں ہے ٹینشن اور سٹریس کا اس جگہ میں جنت میں. فی جنت عالیہ, اونچی جنت میں ہوگا اونچے باغات میں. قطوفہا دانیہ, اس کے پھل بھی بالکل قریب قریب. اس سے کہ درختوں کی شاخوں پر اتنے سارے پھل لدے ہوئے ہوں گے کہ وہ ٹہنیاں یوں جھکی ہوئی ہوں گی. تو ان پھلوں کو گرانے کے لیے اسے ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پتھروں کی ضرورت نہیں پڑے گی, نوکروں کی ضرورت نہیں, وہ پھلوں کے بیچ سے گزرتا ہوا جائے گا, توڑتا ہوا چلا جائے گا. کھلو و شربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ اور پیو مزے میں, مزے سے کھاؤ اور پیو. کلو و شربو ہنی ان, مزے سے کھاؤ اور پیو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے تھے تمہاری دنیاوی زندگی میں, گزری ہوئی زندگی میں, گزری ہوئی زندگی میں جو اعمال تم نے کیے تھے, بہت کیئرفل تھے, تمہارے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ میرا بھی فارم فل ہو رہا ہے, میری زندگی ایک 40 سال 50 سال کی جو زندگی ہے یہ 50 سال کا ایک فارم ہے, اور اس کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ فرشتہ بھر رہا ہے. وہ سوال ہے, اس میں فرشتہ جواب لکھ رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تم پر نگراں ہے, نگراں, نگرانی کرنے والے, دیکھ بھال کرنے والے, کیا بولتا ہے, کیا کہتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, انہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ایک ایک سیکنڈ کو لکھا جا رہا ہے. جب اس فارم کو, زندگی کے فارم کو قیامت کے دن دیکھے گا تو خود متعجب ہوگا, مال ہذا الکتاب, ارے بھائی یہ فارم تو عجیب ہے ہماری زندگی کا. ہم نے سوچا کہ 40 50 60 سال کا اتنا لمبا فارم, کہیں نہ کہیں کوئی چیز تو چھوٹ گئی ہوگی. فرشتے کو یہ خیال تو آیا ہوگا کہ یہ چیز تھوڑی انسگنیفیکنٹ ہے, معمولی ہے, اب اسے لکھا نہیں لکھا کیا فرق پڑ جائے گا. کسی کو آنکھیں ہی تو دکھائی ہے اس نے, آنکھیں ہی تو دکھائی ہے غصے میں, رہنے دو کوئی بات. سبحان اللہ ہی تو کہا ہے. سبحان اللہ کون سی اتنی بڑی عبادت ہے, کوئی حرج نہیں. نہ مال ہذا الکتاب, یہ کتاب تو عجیب ہے. لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن الا احصاها, اس نے تو چھوٹی بڑی ہر چیز کو اس میں لکھا ہوا ہے, صغیرہ کبیرہ چھوٹی بڑی ہر چیز اس میں موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا, یہ لوگ پائیں گے اس میں اپنے سارے اعمال, سارے اعمال اس میں موجود ہوں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے بھی قیامت کے دن لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, حساب لینے والے ہم ہیں, ہم کافی ہیں حساب لینے والے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ, ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہوگی. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن ہر عمل کی انسان کو اطلاع دی جائے گی, تو نے ایسا کیا ہے, تو نے ایسا کیا ہے, ایسا کیا ہے, ایسا کیا ہے, یہ کر سکتا تھا نہیں کیا, یہ تیرے لیے اپرچونٹی تھی ایسا کرنے کی مگر تو نے ایسا کیا تھا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سو, جس دن انسان اپنے برے اور اچھے اعمال کو موجود پائے گا, اور سارے اعمال جب نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ نیکیاں تو مٹھی بھر اور برائیوں کا پہاڑ, نیکیاں قطروں کی شکل میں اور برائیاں سمندر کی شکل میں, اب پتہ چل جائے گا کہ اب تو جہنم یقینی ہے. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش کے میرے اور یہ قیامت کے دن کے درمیان ایک لمبی مسافت ہوگی, میں بہت دور ہوتا اس سے, لمبی مسافت ہوتی ہے, تمنا کرے گا. عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ کو راضی کیا جاتا ہے زندگی کے انہی لمحات میں جنہیں ہم گزار رہے ہیں. اس زندگی کے ان لمحات کے علاوہ اور کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا, کوئی دوسرا وقت نہیں آئے گا. اللہ کو راضی کرنا انہی زندگی کے لمحات میں ہے، جنت میں گھر بنانا انہی لمحات میں ہے، یہ لمحات ختم ہو رہے ہیں. یہ سانس جو ہے، سانس ہماری زندگی کو ختم کر رہا ہے، یہ سورج کا طلوع اور سورج کا غروب ہماری زندگی کو ختم کر رہا ہے، راتوں اور دنوں کا آنا جانا یہ ہماری زندگی کو ختم کر رہا ہے. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، مرنے کے بعد کی زندگی میں، جنت میں جہنم میں کوئی گھر نہیں ہے. جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمارا وہاں کوئی گھر نہیں، ہمارا گھر کون سا ہے؟ زندگی کے ان لمحات کا صحیح استعمال کر کے ہم جنت میں بنا لیں یا غلط استعمال کر کے جہنم میں بنا لیں. اگر ہم زندگی کے ان لمحات میں فارم کو صحیح جوابوں سے بھریں گے، صحیح اعمال سے، تو ہمارا گھر جنت میں بنے گا، اور برے اعمال سے اور برے جواب سے بنائیں گے تو گھر جہنم میں ہوگا. اِلَّا الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ يَبْنِيهَا فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ تَابَ مَسْكَنُهُ، اگر وہ آخرت کا گھر بنائے گا صحیح جوابوں سے، صحیح اعمال سے، اچھے اعمال سے، اچھی باتوں سے، اچھے کاموں سے، تَابَ مَسْكَنُهُ، اس کا ٹھکانہ بہت عمدہ ہوگا جنت میں. وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا، اور اگر شر سے بنائے گا، وہ فارم کو بھرے گا بری باتوں سے، برے کاموں سے، برے اعمال سے، خواب بانی ہے، تو اس گھر کو بنانے والا آخرت میں نقصان میں رہے گا، اس لیے کہ اس کا گھر جنت میں نہیں جہنم میں ہوگا. عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ علم جو سیکھا جاتا ہے وہ کیوں سیکھا جاتا ہے؟ تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے. جب کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا جذبہ؟ کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو ذرا وہ کسی عالم کو کچھ بولتے ہوئے سنے گا، اپنے دوستوں سے کہے گا ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، اور غور سے سنے گا، ایک منٹ ذرا بھائی، توجہ اس کی عالم کی طرف ہوگی، توجہ استاد کی طرف ہوگی، توجہ اپنے شیخ کی طرف ہوگی، توجہ دین سکھانے والے کی طرف ہوگی، ٹھہر ایک منٹ بھائی ذرا میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ چیز مس ہو گئی، میں سننے سے رہ گیا، تو ایک اللہ کو راضی کرنے والی ایک چیز جو مجھے ملنے والی تھی اس سے میں محروم رہ جاؤں گا. اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز ان کو معلوم ہو جاتی تھی، پھر اس پہ عمل کرتے تھے، اس لیے کہ جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فرض ہے یا نفل، فرض کو بھی کرتے تھے اس لیے کہ فرض سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور نفل کو بھی بجا لاتے تھے اس لیے کہ پتا تھا کہ نفل سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. ایک ایک دن میں ہزاروں رکعت نفل نماز پڑھنے والے گزرے ہیں، ایک ایک رات میں دو دو اور ڈھائی ڈھائی قرآن مجید ختم کرنے والے لوگ گزرے ہیں، ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھنے والے گزرے ہیں. آج ہمیں جذبہ نہیں ہے، ہمیں جذبہ نہیں، اللہ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں بہت ستایا گیا، بہت ستایا گیا، اوباش قسم کے لڑکے پیچھے لگا دیے گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے جا رہے تھے، شریر قسم کے بچے جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں ان کو لگا دیا جائے، جسم مبارک سے خون بہنے لگا، اور خون اتنا بہا اتنا بہا اتنا بہا کہ جب جوتیاں مبارک نکالی گئی تو جوتیاں خون سے بھری ہوئی تھی. دل میں کیا خیال آیا
خیال یہ آیا کہ یہ جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں؟ وہ جو دعا پڑھی آپ نے، دعا پڑھی جسم لہو لوہان، جسم لہو لوہان، پورے جسم میں بروزز، خون بہہ رہا ہے، تو کتنی فکر کی بات ہے. اور پھر یہ کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ طائف تو ہاتھ میں آیا نہیں، اب مکہ مکرمہ میں کیسے جاؤں گا؟ اس لیے کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر کوئی پناہ نہ دیتا تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونا مشکل تھا. تو طائف کا دروازہ بند، مکہ مکرمہ کا دروازہ بھی بند ہے، اب جاؤں گا کہاں؟ یعنی کتنا بڑا پرابلم ہے، کتنے بڑے پرابلم میں ہیں. مگر ذہن نبی کا کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ناراض نہیں تو دنیا بھر کے پرابلم کے ہوتے ہوئے بھی کوئی پرابلم نہیں، اور اللہ اگر ناراض ہے تو دنیا میں کوئی پرابلم نہیں پھر بھی بہت بڑا پرابلم. اس لیے کیا فرماتے ہیں، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِتًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ پرابلم میں گھرا ہوا ہوں مگر تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے اور تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں علم کا جذبہ تھا، علم، اور وہ علم کا جذبہ اسی لیے تھا، تابعین میں بھی، تبا تابعین میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم کرتے تھے، یہ ایسا ہے یا ایسا، یہ ایسا ہے یا ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. اور پھر یہ جو صحابہ ہیں اور تابعین ہیں ان کے نمونے ہر دور میں رہے، ہر دور میں، آج بھی ایسے نمونے ہیں دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں سنت کیا ہے، افضل کیا ہے، طریقہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تعداد تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جو آ کر پڑ گئی تھی، اور ایک ہی کام، بس سنتے تھے سیکھتے تھے، سنتے تھے سیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، علم بہت زیادہ، علم بہت زیادہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی، ایسا نہیں کہ علم نہیں تھا، مگر ایک چھوٹی سی بات بھی معلوم نہیں ہوتی تھی اور جب کسی اور سے معلوم ہوتی تھی تو افسوس میں غرق ہو جاتے تھے. آج کل کوئی بڑا مفتی ہو، بڑا عالم ہو، اور اسے اگر ایک آدھ چیز معلوم نہ ہو اور کسی اور سے معلوم ہوتی ہے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ بھائی میرے پاس تو بہت علم ہے، چلو علم میں اضافہ ہوا. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ علیہ الشری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادخل. جہاں دروازے نہ ہوں، پردے پڑے ہوئے ہوں یا دروازے کھلے ہوں تو یوں ہی گھروں میں داخل نہیں ہو جانا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر اندر سے اجازت مل جائے تو پھر داخل ہو. اور یہاں پر چونکہ دروازے ہوتے ہیں تو تین مرتبہ گھنٹی بجائے، اور گھنٹی نہ ہو تو دروازے کو کھٹ کھٹائے معقول طریقے سے، دروازے کو کھٹ کھٹائے معقول طریقے سے، اتنے زور سے کہ اندر آواز پہنچ جائے. اب جب ہمیں معلوم ہے کہ میں جس طرح کھٹ کھٹا رہا ہوں تو جاگا ہوا آدمی، کمرے میں بیٹھا ہوا آدمی سن لے گا، مگر تین مرتبہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی کوئی دروازہ نہیں کھولتا، اس کے بعد بہت زور سے ہم دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، بہت زور سے. اس کا مطلب یہ کہ ہم خود جانتے ہیں
کہ جاگا ہوا آدمی تو اب تک میں سن چکا ہوتا تو سونے والے کو جگانا چاہیے. تین مرتبہ بس سنت طریقہ یہ ہے. وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے اور پھر علم پر عمل کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوگا. تین مرتبہ اجازت طلب کی, نہیں ملی تو واپس چلے جاؤ, اب اللہ اس سے خوش ہوگا. چلے گئے, چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام میں مشغول تھے, اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ذہن جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو کان میں دوسری آواز پڑتی ہے پھر بھی زیادہ توجہ ادھر ہوتی ہے. جب اس میں کچھ توجہ ختم ہوئی تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ کیا میں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہیں سنی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہی تھے. تو کہا پھر بلا لو ان کو, آ جانے دو. تو جب باہر کوئی صاحب گئے تو انہوں نے کہا وہ تو جا چکے ہیں. کہا کہ بلا کر لے آؤ. وہ جا رہے تھے تو کہا کہ بلا کر لے آؤ ان کو. بلا کر لے, کہا کہ تم چلے گئے, تم چلے گئے, تعلق تھا, تم چلے گئے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تین مرتبہ اجازت مانگو, اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مدبر تھے, بڑے مدبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھائی سال کی خلافت کے بعد تقریباً آپ خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور فتنوں کا دور تھا. مسیلمہ کذاب وغیرہ کے ساتھ جنگیں ہوئی. اب جو ہے استحکام ہو رہا تھا اور اب اسلام پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہر کوئی اگر آ کر کے ایسا کہہ دیا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے, اس لیے کہ مسلمانوں میں منافقین بھی گھسے ہوئے ہیں, تو دین خراب ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی ایسے بڑے صحابہ کو ڈانٹ دیا کرتے تھے, دھمکاتے تھے ان کو, تاکہ غلط حدیث دین میں داخل کرنے والا ڈرا رہے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے, تو یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں سنی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر گواہی پیش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. کیا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ اجلے صحابہ میں سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پورا بھروسہ تھا, مگر ایسا کیوں کیا کہ لوگوں میں بات پھیل جائے کہ بھئی جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو حضرت عمر تو کبھی کبھی گواہی بھی مانگتے ہیں, تو جھوٹی حدیث اگر میں بیان کروں گا تو اس پر تو گواہی ملے گی ہی نہیں. تو مدینہ میں ایسی بات پھیل جائے کہ ابو موسیٰ نے ایک حدیث بیان کی, ان سے تو دلیل مانگی کہ گواہی لاؤ. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں مسئلہ تھی, مگر کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے. بیان کرنے جاؤ تو پھر تو سب کو معلوم ہو جائے. اب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ذرا گھبرا گئے کہ میں نے امیر المومنین کے سامنے حدیث بیان کی اور یہ کہتے ہیں کہ گواہی لے آؤ. اگر مجھے کوئی گواہ نہ ملا, شاید یہ حدیث دوسرا کوئی سننے والا تھا ہی نہیں, یا سنی تھی مگر سب بھول گئے ہوں اور صرف مجھے یاد رہ گئی ہو, کیا ہوگا؟ آپ یہ انصار کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک مسئلہ ہے, کسی نے یہ حدیث سنی ہے تم میں سے؟ تو یہ حدیث اتنی کامن تھی اور اتنی عام تھی کہ انصار نے کہا کہ ہمارا سب سے چھوٹا جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تمہارے ساتھ جائے گا, ابو سعید خدری کو لے جاؤ. کہا کہ یہ حدیث تو اتنی کامن ہے, بچہ بچہ جانتا ہے, اس کو لے جاؤ, یہ سب سے چھوٹا ہے, اس کو لے جاؤ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کہا کہ ہاں میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی. تو بات پکی ہو گئی.
تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ افسوس کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہ الحانی صفق بالاسواق، الحانی صفق بالاسواق، کہ مجھے غفلت میں ڈالے رکھا بازار میں خرید و فروخت کرنے میں. مطلب یہ ہے کہ عمر تو بازار میں چلا جاتا تھا خرید و فروخت کرنے کے لیے، اور اس وقت یہ لوگ حدیثوں کو سن لیتے تھے اور علم سے بہراور ہوتے تھے، تو اس وقت علم سے محروم رہ گیا، افسوس ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی اتبان، ہم مدینہ منورہ کے بارڈر پر رہتے تھے، ایک زمانے میں رہے ہوں گے، کہا کہ اب کھیتی باڑی بھی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اب دونوں اگر کھیتی باڑی میں لگے رہے تو اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے پتہ نہیں چلے گا، اور دونوں اگر مدینہ منورہ چلے گئے تو کھیتی باڑی کا کیا ہوگا؟ کہتے باری باری جاتے تھے. ایک دن میں کھیتی باڑی کا خیال رکھتا تھا، میرا ساتھی اتبان ابن مالک مدینہ منورہ چلا جاتا تھا، پھر وہ رات کو آتا تھا، میں کھیتی باڑی سے فارغ ہو جاتا تھا، وہ میرے سامنے پورے دن کی جو اہم اہم خبریں تھیں وہ میرے سامنے بیان کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ جائز، یہ ناجائز. دیر تک ہم مذاکرہ کرتے تھے، تکرار، مطالعہ. اور دوسرے دن وہ کھیتی باڑی کی نگرانی کرتا تھا اور میں مدینہ منورہ جاتا تھا اور میں وہاں سے علم لے کر آتا تھا. عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو خوش کرنا اگر ہماری زندگی کا نصب العین ہو جائے اور مقصد ہو جائے تو ہم ایک ایک چیز کی تحقیق کریں گے کہ ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ایسا کرنے سے، اور معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے تو کہ نہیں سنت طریقے کے مطابق ہی کرو تاکہ اللہ خوش ہو. مسجد سے دائیں پیر سے کبھی نہیں نکلوں گا، اس سے کہ دائیں پیر سے نکلنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا مگر اتنا خوش بھی نہیں ہوگا، اور بائیں پیر سے نکلوں گا تو خوش ہوگا. مسجد میں داخل ہوگا تو دائیں پیر ہی سے داخل ہوگا، کیوں؟ بائیں پیر سے داخل ہونے سے ناراض تو نہیں ہوگا مگر دائیں پیر سے داخل ہونے سے خوش ہوگا. اور مقصد میرا کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا. گناہ سے بچے گا اللہ خوش ہوگا اس سے، فرائض کا اہتمام کرے گا اللہ خوش ہوگا. مکروہ تنزیہی سے بچنا ضروری نہیں، اگر میں مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کروں گا تو اللہ ناراض نہیں ہوگا مگر میں مکروہ تنزیہی سے بچوں گا تو اللہ خوش ہوگا. اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا. اللہ کو خوش کرنا. اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے. یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر علم حاصل کرنا بہت آسان، علم حاصل کرنے کے بعد علم پر عمل کرنا بہت آسان. یہ جذبہ پیدا کرو زندگی کا میرے بھائیو، مقصد یہ بناؤ کہ میں اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، خوش کرنا چاہتا ہوں، خوش کرنا چاہتا ہوں. پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا. اس وقت ہماری عبادت کیوں ہے؟ اللہ کے ڈنڈے سے بچنا چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالوں کے ساتھ تعلق ہمارا فیئر کا ہے، فیئر کا، ڈر کا. اور نماز اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اب جب پڑھے گا، پہلے پڑھے گا تو کہ چلو اچھا ہوا نماز پڑھ لی، ڈنڈے سے بچ گئے، اور اب پڑھے گا تو پوری نماز میں ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو، اللہ سے محبت کا تعلق پیدا کرو. صرف خشیت ہی کا نہیں، صرف ڈر ہی کا نہیں، صرف خوف ہی کا نہیں، صرف جہنم سے بچنا مقصود مت بناؤ، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سیکھی تھی. دیکھو سیکھی اور سیکھنے کے بعد عمل بھی کیا. کیا سیکھی تھی؟ کہ مصیبت جب کوئی آئے، کوئی تکلیف آئے، جب کوئی چیز چھن جائے، صحت چلی جائے، مال چلا جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، گاڑی چوری ہو جائے، تو کیا پڑھو اس وقت؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ یہ جو مصیبت آپ کی طرف سے آئی ہے اس میں مجھے اجر عطا فرما.
یہ اللہ یہ جو مصیبت آپ کی طرف سے آئی ہے اس میں اجر عطا فرما. دیکھو ناراض نہیں ہوتا, غم نہیں کرتا, اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ مصیبت آئی ہے تو اب مجھے صبر کرنے کی توفیق دیتا کہ یہ مصیبت جو ہے وہ بھی پروفیٹیبل ہو جائے, وہ بھی مفید ہو جائے. اے اللہ مجھے اجر عطا فرما. وخلف لی خیرم منہا, اور جو چیز آپ نے لے لی ہے اس سے بہتر چیز مجھے دیجیے. جو چیز لے لی ہے اس سے بہتر چیز دیجیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی اور سکھا کر یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی چیز کے چلے جانے پر جب تکلیف ہو اس وقت کو یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں اس چیز سے بہتر عطا فرمائیں گے. علم تو حاصل کر لیا تھا جی. کہا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے وہ پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ اسے راضی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے. کہا کہ میں نے پڑھ لی دعا, دعا پڑھ لی, پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, ابو سلمہ سے بہتر مجھے دوسرا شوہر کون مل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی چیز چلی جائے اس وقت یہ دعا پڑھے اللہم جرنی فی مصیبتی ہذہ وخلف لی خیرا منہا, تو اللہ اس چیز سے بہتر دیتے ہیں. تو کہا میں سوچتی رہ گئی کہ مدینہ منورہ کے مردوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, یہ تو خیال تھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا. کہا بس میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عدت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوزل بھیجا کہ ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کنواری عورت سے نکاح کیا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنی بیویاں ہیں ساری بیوہ, اور بڑی حکمتیں ہیں نکاح میں. اس لیے نکاح کیا کہ بچوں کی حفاظت ہو جائے گی, اس لیے نکاح کیا کہ اس عورت کا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو بہت بڑا ہے, اور میں اگر اس خاندان کا داماد ہو جاؤں گا تو داماد کی وجہ سے رشتہ داری ہوگی, تو میری بات ذرا دھیان سے سنیں گے, محبت سے سنیں گے, اور دھیان اور محبت سے سنیں گے تو ان کے دلوں میں اسلام اتر جائے گا, تو یہ پورا خاندان جہنم سے بچ جائے گا. یعنی بیوہ عورتوں سے شادی کر رہے ہیں اس پورے خاندان کو جہنم سے بچانے کے لیے, اور پھر اس خاندان کا جہاں جہاں تک تعلق ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا. جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے درخواست کی بذریعہ وحی آپ کو حکم ہوا, درخواست کی کہ میں عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے اس کو منظور کر لیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی خوش دلی سے منظور کر لیا, تو ہر ہر صحابی, ہر ہر صحابیہ آپ پر تو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی. اگر آپ چاہتے تو ساری نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لا سکتے تھے, اور اللہ کی طرف سے کوئی حد بندی نہیں تھی, سات کی, نو کی, گیارہ کی آپ کے لیے کھلی چھٹی تھی, مگر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں نو عورتیں رہی بیک وقت, اور ان میں سے ایک کے علاوہ ساری بیوہ. حکمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار سے زیادہ نکاح کرنے کی, کئی عورتوں سے نکاح کرنے کی. اور پھر یہ ساری شادیاں بھی کب ہو رہی ہیں, جب آپ کی جوانی ختم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک تو صرف ایک عورت پر اکتفا کیا. 50 سال کی عمر تک آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کسی سے نکاح نہیں کیا. یہ مصلحتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کرنے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ, نکاح ہو گیا تو اپنے بچوں کو لے کر آئی, اور آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کب یہ فرماتے کہ تجھ سے نکاح کر رہا ہوں اس شرط پر کہ تو آئے گی، بچوں کو کسی اور کے یہاں چھوڑ کر آنا، کسی اور کے حوالے کر دینا، نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا برتاؤ کرتے تھے. میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سعود افریقہ کا ہمارا جب سفر ہوا تھا، ایک واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب غسل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو پردہ بناتے تھے، مگر اندر پردے کے اندر بھی آپ لنگی پہن کر کے بیٹھتے تھے، ستر کھلنے نہیں دیتے تھے. کہا کہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی زینب چھوٹی تھی، تو کھیلتے کھیلتے وہ پردے کے اندر داخل ہو گئی، کھیلتے کھیلتے پردے کے اندر داخل ہو گئی. یہ حضرت عمر ابن ابو سلمہ کی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیپ ڈوٹر، سوتیلی بیٹی، اندر داخل ہو گئی. آپ غسل فرما رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا، اور پھر ایک سیریس کام میں مشغول ہے، غسل فرما رہے ہیں، اور ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی، اور وہاں بچہ داخل ہو گیا. یہ بچی داخل ہو گئی چھوٹی سی، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، اور پھر وہ بھی سوتیلی بیٹی، اپنی خود کی بھی نہیں. مگر جب دیکھا کہ وہ بچی اندر داخل ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے اخلاق والے تھے، سب کے ساتھ پیار محبت سے ملتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن سے پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لے کر کے یوں کر کے چھڑکا، کھیلنے لگی حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، یوں چھڑکا ان کے چہرے کے اوپر پانی. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بتایا، جس کتاب سے انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا، کہ لمبی عمر پائی زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور پورا جسم بوڑھا ہو گیا، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، مگر چہرہ جو ہے جوان ہی رہا زندگی بھر. اپنے بچوں جیسا معاملہ کرتے تھے. حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں بیٹھتا تھا، ایک مرتبہ بیٹھا نہیں، میں بیٹھتا تھا، یعنی اپنی اولاد کی طرح بٹھاتے تھے کہ بیٹا آ جاؤ، ہم کھانے کے لیے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور کھانے کے دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس محبت کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی، اور کون سے تین آداب بیان فرمائے، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنی محبت عطا فرماوے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرماوے. اللہ تعالی شانہ زندگی کا مقصد ہمارا یہ بنا دے کہ ہم ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اور اللہ تعالی شانہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اسے سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. جی معتبر، خدا ترس علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کے دروس میں بیٹھو، اور معتبر علماء کرام کی کتابیں پڑھو، اور اپنی زندگیوں میں جو کچھ سیکھو اس کو لاؤ. اس سے میرے بھائیو ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے، خود پر احسان کریں گے. اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. اور جو چیز سیکھیں عمل بھی کرو، اور پیار محبت سے، اخلاق سے اپنے بیوی بچوں کو سکھاؤ، اپنے ماں باپ کو سکھاؤ، اور اپنے دوست احباب کو سکھاؤ. دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ میں جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تو میرا بھائی کیوں محروم ہو جائے، میری ماں کیوں محروم ہو جائے اس بڑی دولت سے، میرے ابا کیوں محروم ہو جائے، میرے دوست کیوں محروم ہو جائے. پیار محبت سے انہیں بھی متوجہ کرو کہ بھائی دیکھو، یہ کتاب پڑھو، اس عالم کی مجلس میں آ کر بیٹھو، اس عالم کی صحبت میں بیٹھو. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
یا رب کل شیء بقدرتک علی کل شیء اغفر لنا کل شیء حتی لا تسألنا عن شیء اللهم اشف مرضانا ورحم موتانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا عليم علمني ما لم اكن اعلم يا عليم يا عليم علمني ما لم اكن اعلم يا عليم يا عليم علمني ما لم اكن اعلم يا عليم اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا معلم آدم وإبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بين المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم اللهم زدهم ولا تنقصهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.